أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہر پیر کو ہم پروگرام مشعل راہ لے کے آتے ہیں، اور آج بھی ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے معزز مہمان جناب مولانا علی عباس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہماری جو گفتگو آگے بڑھے گی اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. ہماری اس گفتگو کا یا اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے توبہ، اور اس سلسلے میں ہم نے مدد لی ہے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور و معروف دعا، جو توبہ کے حوالے سے ہے، صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 31، اس میں ہم اس سے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا علی عباس خان صاحب کی خدمت میں، اور گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں سب سے پہلے تو آپ کو عید غدیر کی مناسبت سے، جو پچھلے ہی ہفتے ایک عظیم عید ہے اور گزری، اور یقیناً آپ نے بھی اسے منایا ہوگا، اور بالاخص آنے والی عید، عید مباحلہ جو 24 ذی الحجہ کو ہے، اس سلسلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
میں بھی آپ کی خدمت میں ان دونوں عیدوں کی مناسبت سے اور محترم ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ. پچھلے پروگرام میں قبلہ جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ ایک منٹ کے اندر اندر، ایک ڈیڑھ منٹ میں آپ اس کا خلاصہ بیان کر دیں کہ توبہ اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا آپس میں ربط، اور ہماری توبہ اور معصومین کی توبہ میں کیا فرق ہے، اور توبہ کس طرح سے قبول ہوتی ہے، کہ ہر توبہ قابل قبول ہے.
جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین.
اللہم صلی اللہ.
توبہ کے سلسلے میں یہ بتایا تھا کہ اگر ہم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے مقامات کو اپنے ساتھ آ کے مقایسہ کریں گے تو ضرور یہ اعتراض ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ہستیاں کیوں توبہ کر رہی ہیں جبکہ یہ معصوم ہیں. لیکن ناظرین کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم معصوم کو اس کے مقام کے اعتبار سے آ کے دیکھتے ہیں اور اس کا رابطہ خداوند متعال کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو ذرا سی بھی اس کے خداوند متعال سے توجہ کا ہٹ جانا، گرچہ توجہ کا ہٹنا بھی اپنی ذمہ داری کے ہی دائرے کے اندر ہے، جو اس کے اوپر ہدایت کی ذمہ داری خداوند متعال نے عائد کی ہے، اور اس کو بہرحال خلق کو خداوند متعال کی طرف ہدایت کرنا ہے، لیکن اس ہدایت کے سلسلے میں وہ توجہ کہ جب یہ انسان کامل اکیلا خداوند متعال کی بارگاہ میں ہوتا ہے، فرق ہے. یہ جو اتنی سی توجہ ہٹ رہی ہے، یہ بھی اس مقام کے ساتھ اس انسان کے نزدیک منافات رکھتا ہے.
بالکل، اگرچہ لوگوں کی جو خدمت اور رہنمائی، یہ خود بھی اس میں بھی اللہ کی طرف توجہ ہے، چونکہ حقیقت میں وہ اللہ کے حکم کی تعمیل اور پیروی ہے،
لیکن یہ مقام کثرت ہے.
صحیح.
وہ یعنی معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری توجہ یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ اس مقام وحدت سے نزدیک ہوتے رہے.
بے شک.
تو اب ہر وہ چیز جو ان کو لگتا ہے کہ اس مقام وحدت کے ساتھ منافات رکھتی ہے، اپنے آپ کو اور زیادہ کمال تک پہنچانے کے لیے، وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ان الفاظ کو آگے پیش کرتے ہیں. پھر یہ عرض کیا گیا تھا کہ دیکھیں، توبہ اگر اپنے شرائط کے ساتھ ہو رہی ہے، جس کو کہا جائے صحیح توبہ، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان آ کے صحیح توبہ کرے اور یہ توبہ خداوند متعال کی بارگاہ میں مقبول واقع
نہ
ہو. یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ یہاں تک کہ کہا جا سکتا ہے کہ جب خداوند متعال ایک انسان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال اس کی توبہ کو قبول کرنا چاہ رہا ہے. اگر خداوند متعال اس کی توبہ کو قبول نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو یہ توفیق کیوں دے رہا ہے؟ البتہ توبہ حقیقی اور توبہ مجازی کو ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنا پڑے گا. کبھی کبھی ہم عادتاً آ کے توبہ کرتے ہیں، یہ میری مراد نہیں ہے. عادتاً آ کے توبہ کرتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہمیں پتہ ہے کہ نماز عصر کی تعقیبات کے اندر جو ہے، جو تعقیبات استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ جملہ آیا ہی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہم عادتاً پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں، اگر ہم اس کو سمجھ کے، اس کے معنی کے اوپر غور کر کے اور اس کے معنی کے ساتھ التزام رکھتے ہوئے اس جملے کو آ کے پڑھیں، یہ توبہ ہے.
صحیح. اور بعض اوقات ہم وقتی توبہ کرتے ہیں.
جی نہیں، یہ وقتی توبہ بھی اسی طرف جائے گی.
صحیح.
یعنی توبہ کے اندر وقتی معنی ہی نہیں ہوتا. بھی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب پلٹنا. آپ پلٹ آئے نا، جو غلطی ہوئی تھی اس سے
واپس لوٹ آئے.
واپس لوٹ آئے، واپس لوٹ آئے تو دوبارہ پلٹنا معنی نہیں رکھتا ہے.
بے شک.
اب یہ خداوند متعال کا رحم و کرم ہے کہ انسان آپ پلٹتا ہے پھر دوبارہ اسی پہلی عادت کے اوپر چلا جاتا ہے.
یقینا
پھر پلٹتا ہے پھر چلا جاتا ہے.
بس قبلہ، یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا. انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور آج کا سوال بھی اسی حوالے سے ہوگا کہ توبہ کی جو اہم ترین شرائط ہیں بنیادی طور پر، وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن کے تحت انسان کی توبہ جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول واقع ہوتی ہے. لیکن ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو بنائیں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشعل راہ کے، جس میں ہم نے اب تک پچھلے پروگرام کا ایک خلاصہ بیان کیا کہ ہمارے اور معصومین علیہ السلام کی جو توبہ ہے اس میں کیا بنیادی فرق ہے. اور انشاءاللہ آج کی گفتگو لے کر ہم وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مشعل راہ کے ساتھ، اور اس پروگرام میں ہم توبہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور توبہ کے حوالے سے جس چیز کو ہم نے بنیاد قرار دیا ہے یا متن قرار دیا ہے، وہ حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی مشہور و معروف دعا ہے جو توبہ کے حوالے سے ہے، صحیفہ سجادیہ کاملہ میں ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے مہمان جناب مولانا علی عباس خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. جی قبلہ، تو میں نے آپ کی خدمت میں جیسا کہ عرض کیا کہ اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ خود توبہ کی ڈیفینیشن، توبہ ہے کیا، یا توبہ کب قبول ہوتی ہے، اور توبہ، ہماری توبہ اور معصومین علیہ السلام کی توبہ میں کیا فرق ہے، توبہ کی شرائط کیا ہیں، اہم ترین شرائط کہ جس کے بغیر شاید یوں کہہ سکتے ہیں کہ توبہ ناقص ہے یا کامل نہیں.
دیکھیے، توبہ کے بارے میں دو اینگل سے آ کے گفتگو کی جا سکتی ہے. شرائط ہی میں کچھ ہیں آداب توبہ اور کچھ ہیں شرائط توبہ.
اچھا،
فرق کیا ہے آداب میں اور شرائط میں؟ فرق یہ ہے کہ اگر شرائط پورے نہیں ہوتے ہیں تو توبہ پوری نہیں ہوتی ہے. یعنی کہنا یہ چاہیے کہ ایک لقلقہ زبانی ہے، یہ کچھ الفاظ کا تلفظ ہے کہ جو میں مفہوم ہے.
جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ نماز کی تعقیبات میں ہم کچھ دعائیں ہیں جو توبہ سے متعلق ہیں، جس میں استغفر اللہ و اتوب الیہ اور اس طرح کے جملات ہیں، وہ ہم عادتاً پڑھتے ہیں.
البتہ یہاں پر ایک بات کو بریکٹ میں بیان کرتا چلا ہوں. جو دیکھیں، ذکر میں اور توبہ میں فرق ہے.
صحیح.
عین ممکن ہے کہ جو بندہ ان تعقیبات کو پڑھ رہا ہے، ذکر کے حوالے سے خداوند متعال اس کو ثواب دے.
اچھا،
کیونکہ استغفر اللہ کا جملہ بھی خود ذکر ہے.
جی بالکل.
خود تو ذکر کا ثواب ہوتا ہے، خدا سے ثواب دے گا.
جیسے آدمی کہیں سفر میں ہے اور چاہتا ہے کہ بیکار نہ بیٹھا رہے، ذکر پڑھتا
ہے، تسبیح پڑھتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ سب ذکر ہے. تو ایک مرتبہ جملہ ذکر کے عنوان سے کہا جا رہا ہے، یہ ہماری مراد نہیں ہے. ہمارا موضوع گفتگو توبہ ہے. توبہ کے اندر شرط نہیں کہ آپ استغفر اللہ ہی کہیں. عین ممکن ہے کہ انسان دلی حوالے سے اس طرح سے پشیمان ہو جائے اور کوئی جملہ بھی اپنی زبان کے اوپر نہ لائے. بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جب انسان پشیمانی کے آخری حد کے اوپر پہنچتا ہے تو اس کا سر اس طرح سے خداوند متعال کے سامنے میں، یا جس کے سامنے اس نے غلطی کی ہے، ایسے جھک جاتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا.
جیسا کہ آپ نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا،
جی سلام
اللہ، کہ ایک شخص جو ہے لمحوں کے اندر اندر، یعنی لمحہ بھر میں توبہ کر لیتا ہے اور وہ عذاب بھی ٹل جاتا ہے،
عذاب ٹل جاتا ہے جبکہ اس نے کوئی جملہ بھی تلفظ نہیں کیا تھا. تو یہ ہمارے محترم ناظرین اس بات کے اوپر غور کریں کہ ان جملات کا تلفظ کرنا ہمیشہ توبہ نہیں ہے، اور توبہ کا معنی ہمیشہ ان جملات کا تلفظ کرنا نہیں. توبہ ایک حقیقت ہے کہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور ہاں، تو وہ شرائط اگر جب تک کہ نہیں ہوں گے تب تک کہ توبہ توبہ نہیں. کچھ جملات ہیں، ہو سکتا ہے ذکر ہو سکتا ہے ذکر بھی نہ ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہے سوتے میں بعض لوگ بولتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں یہ بول رہا ہے لیکن اس کے بولنے کا کوئی اثر
نہیں
ہوتا. مثال کے طور پر سوتے میں بارز معذرت، وہ آپ کو جو ہے وہ برے الفاظ کہے، تو کیا آپ اس کو آ کے اس کا جواب دیں گے؟ آپ یہ کہہ کے گزر جائیں گے کہ کیا ہے یہ؟ ان الفاظ کا کوئی معنی نہیں ہے، تو ان استغفار کا بھی کوئی معنی نہیں ہوتا اگر شرائط نہیں ہے. لیکن آداب کیا ہیں؟ آداب ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو توبہ کو مقبولیت سے نزدیک کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر بزرگ ہستیوں کا واسطہ دے کے توبہ کرنا، اچھے وقت میں توبہ کرنا، اچھی جگہ کے اوپر توبہ کرنا، پہلے دوسروں کے لیے دعا کرنا پھر اپنے لیے توبہ کرنا، یہ سب آداب ہیں. جو ہماری فی الحال گفتگو نہیں، ہمیں شرائط کے بارے میں بات کرنا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو توبہ نہیں ہو سکتی.
یعنی کہ لیکن اگر آداب میں سے کوئی ایک ادب جس کا
چھوٹ گیا،
جس کا لحاظ نہ کریں، چھوٹ جائے تو
توبہ توبہ ہے،
توبہ اپنی جگہ،
توبہ توبہ ہے. بس یہ کہ اس کی کوالٹی تھوڑا کم ہو جائے گی.
صحیح. یعنی اس کی ہم نے نوک پلک جو ہے وہ نہیں سنور
جی نہیں سنور پائے گی، لیکن توبہ توبہ ہے. دیکھیے، پہلے ہمیں توبہ کی شرائط کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا گناہ کے طریقے کا ہوتا ہے. گناہ دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک گناہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں معصیت کرنا، یعنی حق اللہ کو ضائع کرنا. بھائی، سب سے زیادہ جو ہماری گردنوں کے اوپر کوئی حق ہے وہ خداوند متعال کا حق ہے.
بے شک.
من جملہ اس حقوق میں سے یہ ہے کہ خداوند متعال نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے اسے ہم بجا لائیں، جن کاموں سے ہمیں روکا ہے ہم اس سے اپنے آپ کو باز رکھیں. اس کو کہا جاتا ہے حق اللہ، یہ خدا کا حق ہے. اس کے مقابلے میں ہوتا ہے حق الناس، خداوند متعال کے جو بندے ہیں ان کا حق. دونوں جگہ انسان گناہ کرتا ہے. مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھی، یہ حق اللہ کو ترک کیا. غیبت کی، حق اللہ کو ترک کیا. روزہ نہیں رکھا، حق اللہ کو ترک کیا. نہ محرم کی طرف نظر ڈالی، حق اللہ کو ترک کیا. ایک حق الناس ہے، کسی کا پیسہ قرض لے رکھا تھا واپس نہیں دیا، کسی کو مار دیا، یہ حق الناس ہے. کسی کی غیبت کی، کسی کی پیٹ پیچھے پیچھے آ کے برائی کی، کسی کے اوپر کوئی تہمت لگائی، یہ سب
الزام لگائے،
الزام لگائے، یہ سب حق الناس ہے. پہلی شرط توبہ کی ہے کہ جو حق ضائع ہوا ہے اگر بھرپائی کے قابل ہے تو اس کی بھرپائی کی جائے. مثال کے طور پر انسان کی نمازیں قضا ہوئی ہیں. ایک مثال دیتا ہوں حق اللہ سے اور ایک مثال دیتا ہوں حق الناس سے. انسان کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، پروردگارہ یہ جو میں نے تیری نافرمانی کی ہے میں اس سے تیری بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان توبہ کر کے آج سے اپنی نماز کو وقت پہ پڑھنا شروع کر دے، یہ تو ضروری ہے، لیکن توبہ تب ہوگی کہ جب جو نمازیں قضا ہوئی ہیں،
جو چھوٹ گئی ہیں،
جو چھوٹ گئی ہیں اس کو
ان کو بھی انجام دے،
ان کو انجام دے.
بے شک.
یعنی یہ چیز قابل، یہ بھرپائی
کے قابل ہے. اس کے بعد جو نمازیں اس نے پڑھنی ہے وہ تو پڑھنی ہی ہے
جی،
لیکن جو چھوٹی
ہے اس کو قضا کرنا،
ان کو بھی قضا کرنا.
جو روزہ چھوٹا ہے اس کو قضا کرنا ہے.
صحیح.
جو خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے اس کو ادا کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ بھرپائی کرنا ہے. لیکن مثال کے طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ بھرپائی نہیں ہو سکتی. نہ محرم کی طرف نظر رکھی ہے، اب آ کے وہ سوچتا ہے کہ پروردگار گناہ ہوا ہے، تو یہاں پر اس کا کوئی جبران نہیں ہے، صرف یہی کہ کوئی تلافی نہیں،
کو پورا نہیں کیا جا سکتا.
ہاں، تو یہاں پہ آ کے صرف کیا کرنا،
جیسے ہم قضا نمازوں کو پڑھ کے ادا کر
ادا کر سکتے ہیں، ویسے اس گناہ کو ہم آ کے، کوئی ادا اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو یہاں پر صرف آ کے وہ کیا کرے گا، توبہ کرے گا،
حق اس عمل کو دوبارہ انجام،
اب ہاں ارادہ یہ کرے گا کہ دوبارہ مجھے یہ کام نہیں کرنا. حق الناس کے اندر مسئلہ مشکل ہے. حق الناس میں یہ دیکھیے، حق اللہ مطلق خداوند متعال کے ہاتھ میں، ارحم الراحمین ہے. ایک دفعہ ماں کے یہ کہہ سکتے ہیں، عین ممکن ہے ہماری کوئی اچھی صفت خداوند متعال کو پسند آ جائے، خداوند متعال کو ہماری ماں باپ کے ساتھ جو نیکی ہے اسے پسند آ جائے، خداوند متعال کا ہمارے دل میں جو عوام کے لیے درد ہے کہ پروردگار یہ عوام کہاں جا رہی ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی ہدایت کر سکیں، یہ کام خداوند متعال کو پسند آ گیا. خداوند متعال اس کام کو پسند آنے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن کون سے گناہ؟ وہ جو حق اللہ ہیں، کیونکہ وہ خداوند متعال کے حق کے دائرے میں ہیں. لیکن حق الناس کے بارے میں خداوند متعال یہ کام نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ حق الناس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ انسان کے جس کے حق کو ہم نے ضائع کیا ہے وہ آ کے مجھ سے کہے کہ میں تم سے راضی ہوں. اسی لیے آپ نے دیکھا وہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں، جو زیارت پہ جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے آ کے،
عزیز و
اقارب سے آ کے ملتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جا رہے ہیں زیارت پہ. زیارت پہ ایک پاک انسان کو بلایا جا رہا ہے، حج پہ ایک پاک انسان کو بلایا جا رہا ہے، عین ممکن ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ ایسی کوتاہیاں کی ہوں جس سے ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے بھائیوں کا، دوستوں کا، عزیز و اقارب کا کوئی حق ضائع ہوا ہو.
یا جیسے کہ مشہور ہے کہ جو حج پہ جاتا ہے وہ مقروض اور قرض دار جو ہے وہ حج پہ
نہیں
جائے،
نہیں جا سکتا کیونکہ حق اللہ ہے، تمام حقوق ادا کرنا ہے
جی، وہ قرض ادا کر کے پھر جائے گا. صحیح.
تو اب اگر کوئی انسان آ کے پوری رات ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہو جائے، استغفر اللہ کہتا رہے، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ یہ جو میں نے فلانی سے قرض لے رکھا یہ مجھے واپس نہیں کرنا ہے، یہ توبہ نہیں. تو پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ توبہ جس گناہ کے بارے میں کی جا رہی ہے اس گناہ کی وجہ سے جو حقوق ضائع ہوئے ہیں یا فوراً اسی وقت اس کی بھرپائی کی جائے، یا مستحکم ارادہ کیا جائے کہ پہلی فرصت میں ان حقوق کو میں
ادا کروں. اچھا قبلہ، حق اللہ میں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یا حج ہے، یا دیگر اس طرح کی چیزیں، ان میں بھی جہاں تک اس کے لیے مقدور ہے ان کو ادا کرے. مثلا فرض کریں انسان عمر کے ایک ایسے حصے میں آتا ہے کہ جب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جناب 20-30 سال کی جو قضا نمازیں ہیں وہ نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے، بیمار ہے، بہت زیادہ ضعیف ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اور فرض کریں ابتدائے بلوغت سے خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا شخص دنیا میں ہو، اگرچہ الحمدللہ اکثر مسلمان، اکثر مؤمنین نمازی ہیں، لیکن ممکن ہے انگوش شمار افراد مل جائیں، وہ کیا کریں؟ عمر کا آخری حصہ ہے اور اس نے بلوغ سے لے کے اب تک 60-70-80 سال کی عمر ہے، 50-60 سال کی نمازیں نہیں پڑھی.
ہماری روایات نے ان تمام موارد کو، اور ہمارے فقہاء نے حفظہم اللہ، ان تمام موارد کو بہت خوبصورتی سے اپنی توزیع المسائل میں بیان کیا ہے.
اچھا،
مثال کے طور پر روزے کی مثال لیتے ہیں جو زیادہ آسان ہے. روزہ چھوٹا ہوا ہے، اب روزہ بیمار ہو گیا انسان، شوگر کا مریض ہو گیا، ہارٹ کا مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا. دو راستے ہیں، ایک یا تو وصیت کر کے جائے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد یہ میرا پیسہ ہے، یہ دیا جائے اور میرے جو روزے اور نماز قضا ہیں وہ رکھوائی جائیں. دوسرا راستہ، اتنا پیسہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی بڑا بیٹا بھی نہیں ہے کہ اس کی جگہ پہ آ کے کیا کرے، روزہ رکھے. جب تمام جبران کے راستے بند ہو جائیں، تمام بھرپائی کے راستے بند ہو جائیں، نہ ہی وہ کسی کو پیسہ دے کے اپنی اس غلطی کو بھرپائی کروا سکتا ہے،
نہ وہ خود انجام
دے سکتا ہے،
نہ
کوئی اولاد ہے کہ جو کرے، وہاں پر صرف ایک راستہ بچتا ہے کہ وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں جتنا زیادہ ممکن ہو وہ توبہ کرے، جتنا زیادہ ممکن ہوا کہ توبہ کرے. یہ پہلی شرط ہے کہ بغیر اس کو پورا کیے ہوئے توبہ نہیں کہلاتی ہے.
یعنی وہ سچائی کے ساتھ اور تہ دل سے انتہائی اخلاص کے ساتھ پشیمانی کا اور ندامت کا اظہار کرے کہ اب تک مجھ سے نمازیں چاہے جان بوجھ کر یا کوتاہی کی وجہ سے چھوٹ گئی، اور اب اس کے لیے کسی طریقے سے بھی مقدور نہیں ہے، یعنی اس کے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کو انجام دے، لیکن جہاں تک امکان ہے
وہاں تک
اسے انجام دے.
اگر مثال کے طور کے اوپر دو رکعت نماز اس کو پر واجب میں ایک پڑھ سکتا ہے، تو اسے ایک دو رکعت کو پڑھے.
بالکل
ایک دو رکعت کو پڑھے.
جی قبلہ، یہاں پہ انشاءاللہ ہم ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشعل راہ کے، جس میں ہم توبہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے مہمان جناب مولانا علی عباس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام مشعل راہ کے ساتھ، اور ہمارے معزز مہمان جناب مولانا علی عباس خان صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. چلتے ہیں ان کی خدمت میں اور بات کو آگے بڑھائیں گے. قبلہ، میں نے جو آپ کی خدمت میں سوال کیا، ایسا نہ ہو کہ ہماری گفتگو سے کوئی شخص یہ تصور کرے کہ جس نے پوری زندگی فرض کریں روزہ نہیں رکھا اور کہتا تھا کہ بھائی آخری عمر میں رکھ لیں گے، عمر کے آخری حصے میں توبہ کر لیں گے، یا نمازیں نہیں پڑھیں، تو نا امید نہ ہو وہ.
جی،
تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی مثال، کوئی روایت؟ جی،
بشر حافی کا ایک واقعہ ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا، اور یہ توبہ کے حوالے سے کہ دیکھیے کس طرح اس توبہ کے اندر حق اللہ اور حق الناس کی بھرپائی کی گئی. بشر حافی بہت ہی برے ٹائپ کے انسان تھے، اور لہو و لعب اور گانا بجانا اور جو ہے وہ کسی کا بھی مال لے لینا اور ہڑپ لینا، اس طرح کے واقعات ان کی زندگی میں تھے.
عیاش پرست،
عیاش ٹائپ کے انسان تھے. ایک مرتبہ ان کے گھر میں اسی طرح کا کچھ ہو رہا تھا، کچھ میوزک بج رہی تھی، تو گھر کی جو کنیز تھی वो जो घर का कूड़ा था उसको बाहर दरवाजे के ऊपर रखने के लिए बाहर निकली। जब वो बाहर कूड़ा रख रही थी, इत्तेफाक से उसी तरफ से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का गुज़र होता है। इमाम उस कनीज़ से पूछते हैं, ए कनीज़ ये बता, इस घर का जो मालिक है वो अब्द है या वो आका है, मालिक है? तो वो पलट के कहती कि नहीं, वो अब्द नहीं है, किसी का ग़ुलाम नहीं है,
आज़ाद है।
आज़ाद है। तो इमाम फरमाते हैं हाँ, अगर ये अब्द होता तो इस तरह की आवाज़ें इसके घर से ना आ रही होती।
क्या कहने, सुभान अल्लाह।
खैर, कनीज़ ने जुमले को सुना और वापस अंदर आई। जब अंदर आई तो बिशर ने कहा कि, बिशर नाम है, बिशर ने कहा कि तुम्हें देर क्यों लगी कूड़ा रख के आने में दरवाजे से? तो उसने कहा कि
किसके साथ हम कलाम थी,
हाँ क्या बात थी? तो उसने वाकया बताया। जब उसने ये जुमला कहा कि इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि अगर ये इंसान अब्द होता तो ये आवाज़ें इसके घर से ना आ रही होती।
अच्छा देखिए क़िबला, बड़ी अजीब बात है कि परवरदिगार ने भी कैसा इंतज़ाम किया कि कनीज़ हूबहू उस जुमले को अपने आका के सामने दोहरा रही है।
कि भाई ये मेरा पैगाम अभी मुंतकिल होगा, पहुँचेगा। जैसे ही बिशर ने ये जुमला सुना, उसके दिल में एक बिजली चमकी। उसने कहा, क्या कहे गए इमाम? यानी मैं खुदा का बंदा नहीं हूँ, मैं अपने आप को आज़ाद समझ रहा हूँ।
क्या कहने?
ऐसे ही वो इमाम के पीछे दौड़ा बग़ैर नालैन पहने हुए। हाफ़ी अरबी में कहते हैं कि जो नंगे पैर चलता है, तब से इनका लकब पड़ गया बिशर हाफ़ी।
क्या कहे?
दौड़ते हुए पहुँचे आप इमाम के पास और इमाम की खिदमत में जाके तौबा की और माफ़ी मांगी। और बहरहाल इमाम ने बताया कि खुदावंद
और शायद मशहूर भी यही कि पूरी ज़िंदगी फिर उसके बाद वो नंगे पाँव रहे।
जी, अब उसके बाद दूसरे दिन जब कोई गया बिशर हाफ़ी के घर पर और दरवाज़ा खटखटाया, तो बिशर ने दरवाज़ा खोला, पूरा नहीं खोला। तो उसने कहा कि भाई दरवाज़ा पूरा खोलो, मैं अंदर आऊँ। तो बिशर ने कहा, माफ़ करना, मैं तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकता।
अच्छा,
का क्या वजह है? कहा, मैंने आज सुबह जितना भी मेरा माल था, जिससे जो लिया था सबको लौटा दिया, अब मेरे तन के ऊपर एक कपड़ा नहीं है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह,
कि जो मेरा हो अपना और जिससे मैं अपनी मुहाफ़िज़त कर सकूं।
बिल्कुल बरहना हो,
नहीं है कुछ। क्यों?
अल्लाह,
क्योंकि अभी मैं हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जो हक़ उन्नास है
उसको चुकाना ज़रूरी,
उसको चुकाना,
उसको अदा करना ज़रूरी।
तो बिशर को पता चला, इमाम ने उसको बताया कि देखो, अगर तुम्हें तौबा करना है तो तौबा की एक शर्त यह है। इस तरह से आके जो है वो बिशर ने हक़ उन्नास को अदा किया, हक़ अल्लाह को अदा किया। और यही बिशर जो तारीख में बुरे इंसानों में जिसको सब्त किया जा रहा था, तारीख़ ने करवट ली जनाब हुर अलैहिस्सलाम की तरह। और आज तारीख में बिशर एक बहुत ही सहाबी इमाम शिशुम और बहुत ही मारूफ चेहरे के उनवान से,
और ग़ालिबन इमाम हफ्तुम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के अस्हाब और उनके चाहने
छठे और सातवें इमाम अलैहिस्सलाम के। तो इसको कहा जाता है तौबा। तो ये पहली शर्त है कि जिसमें हुकूक को आके अदा करना है।
सही।
खूब, यहाँ पे मैं मोहतरम नाज़रीन खिदमत में एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जिसकी तरफ तवज्जो बहुत ज़रूरी। देखिए अज़ीज़, अगर हम चाह रहे हैं हुकूक को अदा करें तो पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हुकूक को जानें।
बेशक
भाई, जब तक हमें पता ही नहीं क्या हक़ुल्लाह है हमारे ऊपर
और कौन से हुकूक जो हैं हुकूक उन्नास हैं,
हुकूक उन्नास हैं, तब तक हम तौबा कैसे करेंगे? लिहाजा आएँ, अहकाम इलाही को सही से सीखें, देखें ऐन मुमकिन है हमारी ज़िंदगी में हमारे ऊपर कई दफ़ा खुम्स वाजिब हो चुका हो, हमारे ऊपर ज़कात वाजिब हो चुकी हो, हमारे ऊपर ज़कात फितरा वाजिब हो चुकी हो, कुछ नमाज़ें हैं, कुछ, देखिए एक चीज़ जिससे हम गाफिल हो जाते हैं, नमाज़ आयात हमारी ज़िंदगी में वाजिब होती है। नमाज़ आयात वाजिब नमाज़ों में से है। चाँद ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण लगता है, तकरीबन कुछ चंद सालों में एक बार ये वाक़या हो जाता है। अब एक इंसान जिसकी उम्र 30 साल है, 40 साल है, कम से कम इसकी ज़िंदगी में 3 या 4 या 5 मरतबा ये वाक़या रूनुमा हो चुका है, लेकिन कभी इसके जहन में ये नहीं आता है कि मुझे इस हक़ुल्लाह को क्या करना है,
अदा करना है।
हक़ुन्नास है, मजाक हो रहा था, मजाक में हमने किसी की दिल आज़ारी कर दी,
किसी की तोहीन कर दी,
किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, किसी के ऊपर बहतान लगा दिया। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा बहुत खूबसूरत बात बतक अर्ज़ करते हैं अपनी एक किताब में, असरार सलात में। आप फरमाते हैं कि वो जो गीबत की गुनाह गीबत के बारे में जो खुदावंद मुताल ने अजाब बयान किया है कि गीबत का कितना अजाब है, ये उस गीबत के बारे में है कि अगर जो इंसान के अंदर कोई बुराई है हम उसको किसी के पीठ के पीछे बयान करें। मिसाल के तौर पर मैं अमली तौर पर बता दूं, فرض کیجئے کسی کا ہاتھ جو ہے وہ ٹیڑھا ہے، ٹھیک، اب ہم اور آپ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، وہ انسان میرے سامنے سے گزرا، میں نام لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون گزرا، لیکن میں نے ہاتھ کا یوں اشارہ کر کے آپ کو بتایا کہ فلاں صاحب گزرے، یہ غیبت ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ بڑھایا نہیں، وہی چیز جو اس انسان کے اندر تھی وہ آپ کو بیان کی، لیکن کیسے، ایسی چیز بیان کی کہ جس سے اگر اس کے سامنے میں کرتا تو اس کی دل آزاری ہوتی،
حتیٰ کہ ممکن ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ زبان سے نہ کہے،
جی یہی میں
صرف ایک اشارہ کر
اشارہ دے. کیا
آنکھ سے اشارہ کر
آنکھ دے, سے اشارہ کیا ہاتھ سے اشارہ کیا
صحیح.
لیکن اگر
اس کی غیبت ہو گئی,
اس کی غیبت ہو گئی, یہ جو عظیم گناہ ہے غیبت کا,
بالکل,
جو بہت آسانی سے ہمیں معاشرے میں انجام پا جاتا ہے, لیکن اگر اس غیبت کے ساتھ ساتھ اس نے آ کے کوئی تہمت لگائی, آ کے اس کے اندر کوئی برائی کو بڑھایا, کوئی الزام لگایا, تو یہ سب گناہ الگ الگ ہیں, یعنی عین ممکن ہے اس کے ساتھ کئی گناہ جڑ جائیں.
یقیناً قبلہ, یہاں پہ ایک اور مختصر بریک کا وقت ہوا ہے, پھر انشاءاللہ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشعل راہ, کہ جس میں مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ قبلہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اصل میں, تو انشاءاللہ ہم شرائط توبہ کے حوالے سے اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کو سمیٹیں, پھر انشاءاللہ کسی نئے موضوع پر بات کریں گے. ناظرین, پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم, انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں اگر پروردگار کی توفیقات شامل حال رہیں تو حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, فی امان اللہ.